مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتیں مختلف مقامات سے میں نے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کے لیے ایسے اسباب وجود میں آ جاتے ہیں جو زندگی میں انقلاب کا سبب بن جاتے ہیں، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. بعض اوقات ایک انسان کسی جگہ گیا، وہاں نہ اس کے بیٹھنے کا ارادہ ہے نہ کچھ بیان سننے کا ارادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، وہ بیٹھ گیا اور اللہ رب العزت نے جو کہہ رہا ہے بات اس کے دل میں ایسی بات ڈال دی، اس کی زبان سے ایسی بات نکلوا دی جو اس شخص کے لیے خیر کا سبب بن گئی، زندگی میں انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اپنے بندوں کے احوال کو خوب جانتے ہیں، کس کو کب ہدایت دینی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ فرمانا ہے، کس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے. تو اللہ رب العزت مختلف حکمتوں کے تحت اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت اگر کہیں توفیق دے دیں دین کی کچھ بات سننے کی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک بڑی نعمت کی توفیق ادا فرما دی. اب اگر اللہ چاہیں گے تو اس سے خیر پیدا فرما دیں گے. بعض اوقات خیر سے شر پیدا ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات خیر کی بات ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے لیکن اس سے کوئی شر پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی شر کی بات ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی سے خیر پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. ہمیں جہاں بھی ہم جائیں اخلاص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں دین کی کوئی بات بٹھا دیں، کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں. ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں اور سر سے لے کے پیر تک کوئی نہ کوئی غلط کام، کوئی کوتاہی ہم سے سردرد ہوتی رہتی ہے. اللہ رب العزت ہی اپنے فضل و کرم سے خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرتے رہنا چاہیے اور ظاہری اعتبار سے اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے. انہی اچھے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی صحبتوں میں انسان جا کر بیٹھے اور صحیح علماء کی خدمت میں بیٹھے تاکہ دین کی کچھ بات اس کے کانوں میں پڑے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دے. صحبت بہت بڑی چیز ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے اور خدا نہ کرے بری صحبت سے انسان بروں کی جب صحبت میں بیٹھتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برائی کی برائی اس کے دل سے نکل جاتی. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان بری بات کو برا بھی نہ سمجھے. جب کبھی خدا نہ کرے ایسی بات آ جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا. اس لیے کہ اگر کوئی بیمار اپنی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے تو اس کا علاج کیسے کرائے گا بھائی. اسی طریقے سے اگر کوئی روح کا بیمار ہے لیکن اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھ رہا. بعض لوگ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے تباہی کا سبب ہوتی ہیں اور زبان سے ایسے جاری کر دیتے ہیں کہ اس کا انہیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی بات کہہ دی. تو اس لیے ہمیں جو بات بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. دین کی سمجھ اگر آ گئی تو انشاءاللہ سارے کام درست ہو جائیں گے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کا غم کرنا چھوڑ دو، اگر وہ نیک ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی خود دیکھ بھال کریں گے اور اگر وہ نیک نہیں ہیں تو تم نے جو کچھ دنیا میں ان کے لیے کمایا محنت کی وہ سب برباد ہو جائے گی. اس لیے بہت زیادہ فکر مند نہ ہو, اس بات کی کوشش کرو کوئی نیک بن جائیں. اگر وہ نیک بن گئے, ان کا رخ جو ہے ان کا قبلہ درست ہو گیا, اللہ رب العزت کی محبت ان کے دل میں آ گئی, ان کے پاس چاہے پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں فرمائی. اور تائید میں انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو پڑھا جو سولہویں پارے میں ہے, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا تھا کہ ایک جگہ جب گئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا کہ دیوار جو گرنے والی ہے اس کو درست کر دیں, ٹھیک کر دیں. حالانکہ وہاں کے رہنے والوں نے ان کی مہمانی نہیں کی, ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پر اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے نہ ہماری مہمانی کی نہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا, اور تم نے یہاں ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو بنا دیا, ٹھیک کر دیا. تو اللہ کے بھید تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس کی حکمتیں اللہ کے حکم سے بتلائیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ دیوار جو تھی وہ ایسے دو لڑکوں کی تھی کہ جن کا باپ جو ہے وہ نیک اور صالح انسان تھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جب تک وہ بچے بلوغ کو پہنچے ان کے مال کی حفاظت ہوتی رہے, اس لیے اس دیوار کی حفاظت کرائی کہ اگر یہ گر جائے گی ٹوٹ جائے گی اور دوسروں کے ہاتھ لگ گیا تو خزانہ ان بچوں کے ہاتھ نہیں لگے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کام کرایا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیے کہ یعنی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نیک صالح باپ تھا وہ ساتویں پشت میں تھا, یعنی ساتویں پشت میں کوئی شخص ایسا گزرا تھا جو نیک صالح تھا, اس کا اثر یہ پہنچا ساتویں پشت میں کہ ان کی اولاد کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. تو اگر باپ بھی نیک ہو اولاد کو بھی نیکیوں کی تلقین کرتا رہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اثرات ان کی نسلوں میں چلتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں اور ایسے کہ دین کے اعتبار سے وہ بہت ذی علم لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم اپنی اولاد کی فکر کرو اور اس بات کی فکر کرو کہ ان کو صحیح صحبت میں اثر آ جائے, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائیں, دین پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو چاہے تم ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ چھوڑ کے مرو لیکن انشاءاللہ دین پر چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں فرمائیں گے. اور یہ حقیقت بھی ہے, جن کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اگر باپ مال چھوڑ کے نہ مرے ساری زندگی روتے تھے ہمارا باپ بھی نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں, زندگی میں پھوٹی کوڑی بھی چھوڑ کے نہیں مرا ہمارے لیے. لیکن اگر اولاد نیک ہے تو کہتے ہیں جی اصل چیز تو باپ نے جو ہمیں تربیت دی, ہمیں پڑھایا لکھایا اور اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں سکھلائی, نیک لوگوں کی صحبت کے ذریعے سے ہمیں وہ مل گئی, تو اصل تو ہمارے والد نے ہمارے ساتھ وہ نیک کام کیا کہ ہم ان کا احسان اتار ہی نہیں سکتے. چنانچہ نیک اولاد ہمیشہ یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ میرے والد پر رحم فرما, انہوں نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی, ہمیں انہوں نے یہ دین کی بات سکھا دی. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ حقیقی والدین محبت کرنے والے وہی ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر کریں. والدین صرف وہی نہیں ہے کہ جو صرف دنیا تو ان کی بنا دے لیکن آخرت برباد ہو جائے, تو کیا محبت. بہت تھوڑے وقت کے لیے انہوں نے ان کی فکر کی لیکن اصل یہی ہے کہ ابد العباد کی فکر ہونی چاہیے. یہاں کی زندگی تو بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی, اب چاہے وہ 60 سال کی ہو, 70 سال کی ہو, 20 سال کی ہو, اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن جو ہمیشہ آنے والی زندگی ہے اگر وہ ہماری درست ہو گئی تو پھر انشاءاللہ ہمیشہ کا آرام ہے, ہمیشہ کا سکھ ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ بنیادی طور پر ایسا منصوبہ بنائے کہ جو دیر تک کام آئے, وہی اصل عقل مند. تو بہرحال ایک تو یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہم جا کر بیٹھیں اور جہاں جس کو مناسبت ہو وہاں جا کر بیٹھے, تو انشاءاللہ اس سے انسان کا دل بنتا ہے, اور جب دل بن جائے گا تو انشاءاللہ اس کے ہر قدم جو ہے وہ قدم درست اٹھے گا. اور میں پہلے بھی کئی بار یہ بات عرض کر چکا کہ صحبت کا اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ ایک ایمان والے کی صحبت کا اثر دوسرے ایمان والے کے دل پر پہنچتا ہے, اور جو دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے وہ دوسرے کے دل پر جا کے اثر کرتی ہے. از دل خیزت بر دل ریزت, یعنی دل سے نکلتی ہے تو دل ہی پر جا کے گرتی ہے اور اس شخص کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے, نتیجے تر اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے معاملے فرماتے ہیں. تو یہ تو ایک انسان کا معاملہ ہے, جاندار کا معاملہ ہے, ورنہ تو بے جان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے, ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور کئی مرتبہ میں یہ مثال بھی دے چکا کہ آپ دیکھیے لوہا, ظاہر میں اگر لوہا کا ٹکڑا آپ پکڑنا چاہیں تو کوئی مشکل بات نہیں, پکڑ سکتے ہیں. لیکن اسی لوہے کو اگر آپ آگ میں تپا دیں اور وہ بالکل سرخ ہو جائے پھر آپ نہیں پکڑ سکتے. اس لیے کہ اس نے آگ کی صحبت اختیار کر کے اپنے آپ کو آگ ہی میں ڈال لیا. اب جو آگ کے اندر اثرات ہیں وہی اثرات اس لوہے میں بھی پیدا ہو گئے. اگر کہیں کسی چھپر پہ ڈال دیں گے خوش گھاس میں چلا جائے گا تو وہ جل جائے گی, کیونکہ جو کام آگ کر رہی وہی کام یہ لوہا بھی کرے. تو یہ بظاہر جو بے جان چیزیں ہیں ان میں جب یہ اثر ہے تو انسان کے اندر اللہ نے جو اثرات رکھے ہیں صحبتوں کے وہ دوسرے میں اثر انداز کیوں نہیں ہوں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا بیٹا بڑا شریف تھا لیکن فلاں شرابی صحبت اس نے اختیار کر لی, فلاں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا, نتیجتاً یہ کہ وہ بھی شرابی بن گیا. کسی چور کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا, چور بن گیا. جیب کترے کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا, جیب کاٹنی شروع کر دی. تو یہ صحبت بد کا اثر ہوتا ہے, اس لیے بری صحبت سے بچنا چاہیے انسان. اور والدین کو اس طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کی نگرانی کریں. یہی اصل محبت ہے ان کی, کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کہیں غلط صحبتوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں تو اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے, ایسی جگہ تو نہیں جا رہا کہ کہیں اس کے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا. بعض اوقات کے ایمان کے ڈاکو ہیں وہ, دین سے برگشتہ کر دیتے ہیں بعض لوگ. ہماری مسجد میں ایک صاحب آیا کرتے تھے, اب یہاں سے وہ چلے گئے, لیکن ماشاءاللہ بچپن سے میں نے دیکھا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے لے کے آتے تھے. اب تو ماشاءاللہ کئی دو بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, لیکن وہ لایا کرتے تھے. لیکن جب وہ بچے بڑے ہو گئے تو مجھے یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھائی بس دعا یہ کریں کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے, بچوں کو میں چاہتا ہوں کہ اس کی صحبت میسر نہ آئے, کیونکہ جب بھی جاتا وہ کہتا ہے کہ میاں تم کیا بن رہے ہو, تم نے کیا یہ نمازیں شروع کر رکھی ہیں, اور یہ دیکھو میری ایک ہی بیٹی ہے وہ بھی امریکہ میں رہتی ہے, میں یہاں اکیلا رہتا ہوں وہ وہاں اکیلی رہتی ہے. تو اس قسم کی باتیں کر کر کے اس کو ورغلایا کرتے تھے. تو حقیقت یہ کہ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر, غیر شعوری طور پر وہ ہمیں ورغلاتے رہتے ہیں اور ہم ان کے رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں, نتیجتاً اپنے دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسے دوست آدمی بنائے جو دیندار, بے دین لوگوں سے دور رہنا چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں خدا نہ کرے ان کے اثرات بد ہم میں آ جائیں. کیونکہ اصل دوست وہی ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کے بھی ساتھی ہوں, اور دنیا کے معاملے تو اللہ نے فرما دیا کہ دنیا آنکھ بند ہوئی اور دوست ختم, جدا ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, اللہ نے فرمایا کہ دوست جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ یعنی قیامت کا دن ایسا آئے گا کہ یومئذ بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. لیکن آگے فرما الا المتقین, تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوئی ہوئی ہوں گی, اور جو یہاں پر دوستی ہماری اس بنیاد پر کسی سے ہم نے کی ہوگی کہ بھئی یہ نیک آدمی ہے, اچھی صحبت ہے, ہم نے وہ اٹھائی, وہ قیامت کے دن کام آنے والی چیز. تو یہ دوستیاں بھی کام آئیں گی. تو بری صحبت سے انسان اپنے آپ کو ہی بچائے, اپنی اولاد کو ہی بچانے کی کوشش کرے, اور نگرانی کرے بچوں کی. ان کی صحیح تربیت تبھی ہو سکتی ہے کہ بچوں کی ہم نگرانی کریں, البتہ ایسے طریقے پر ان کو سمجھائیں کہ جس سے ان کی صحیح تربیت ہو جائے, وہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے. ہمارا کام تو دیکھیے سمجھانا ہے, اللہ سے دعا بھی البتہ کرتے رہی کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائی, کیونکہ بعض اوقات ہماری بعض غلطیوں کی وجہ سے بھی اولاد گمراہ ہو جاتی. تو اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ ہم ہی کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا لیں کہ جس کی بنا پر اولاد کے معاملات غلط ہو جائیں. تو اس لیے اپنی اولاد کو بلکہ خود بھی جانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی کسی بزرگ کے پاس صحبت میں لے جائیں, وہاں کچھ دیر بیٹھیں, کوئی بات اگر پوچھنے کی ہے تو ان سے پوچھیں, تاکہ مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہو. اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اور پھر اللہ والے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب تم ان کے چہرے پر نظر ڈالو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے, اور ان کی صحبت میں بیٹھو تو تمہارے قلب میں اثرات اچھے آنے شروع ہو جائیں, تمہارا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے, دنیا سے بیزاری تمہارے دل میں آئے, یعنی اس کی محبت کم ہونی شروع ہو جائے, آخرت کی محبت بڑھنے لگے دل میں. تو یہ علامات کچھ بزرگان دین نے بتلائی ہیں, ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات ایسی دیدہ بینا عطا فرما دیتے ہیں کہ جب کوئی شخص آتا ہے تو چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے, ایک شخص آیا اور غالباً وہ برا عمل کر کے آیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ قوم کے بعض لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان کی آنکھوں سے, ان کے چہرے سے جو ہے وہ زنا ٹپکتا ہے. تو بعض اوقات بعض برے عمل کے اثرات چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت بعض اوقات جو ہے وہ دوسروں پر اس کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ایک تو اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی ہمیں رسوا نہ فرمائے، دنیا کی رسوائی سے ہی بچائے، آخرت کی رسوائی سے ہی بچائے. تو بہرحال اچھے اور نیک لوگوں کی صحبتوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ اچھی باتیں سننے کو ملیں گی اور اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ہمارے حضرت والا کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور فرمایا کہ حضرت یہ میرے صاحبزادے ہیں. حضرت نے فوراً ان کی گرفت فرمائی، کہا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ بڑے لاٹ صاحب ہیں، یعنی اپنے بیٹے کو صاحبزادہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی صاحبزادہ کیا ہوتا ہے، یوں کہو کہ خادم زادہ ہے. یعنی یہ بات بھی سیکھنے کی ہے کہ ہم کیا کہیں. بعض اوقات اپنی اولاد کا تعارف آدمی یوں ہی کراتے ہیں کہ میرے صاحبزادے ہیں. صاحبزادے کا مطلب یہ کہ میں خود صاحب ہوں، یہ میری اولاد. تو اپنے لیے ایسا لفظ کا استعمال کرنا یہ بھی مناسب نہیں. تو یہ بات بزرگوں کے پاس جا کر ملے گی، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب تم کسی بزرگ کے پاس جاؤ اور ان سے اپنے بچوں کا تعارف کراؤ تو ان سے کہو کہ حضرت یہ خادم زادہ ہے. اپنے آپ کو خادم کہو اور تمہاری اولاد جو وہ خادم کی اولاد یوں کہیں. اور آدمی جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند فرماتے ہیں، اور خدا نہ کرے آدمی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نیچا فرماتے ہیں. یاد رکھیے کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، کسی اور کو نہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میں نے آیت پڑھی، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کبریائی صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتی ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں، یعنی اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. اسی لیے ہم ہر ہر موقع پر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سب سے بڑے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی متکبر نہ ہو. اور تکبر کیا ہے؟ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو کپڑے اچھے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا جوتا پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند بھی فرماتے ہیں. تکبر تو یہ ہے کہ آدمی بطر الحق، حق کا انکار کر دے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ ہے تکبر. کہتے ہیں کہ انسان حق کا انکار کر دے، کوئی بات حق ہے، صحیح ہے، آپ نے کسی غلطی پر اس کو آگاہ کیا، کہتا صاحب میں مانتا ہی نہیں. تو حق کا انکار کر دینا یہ ہے تکبر. اور اسی طریقے سے دوسروں کو حقیر سمجھے کہ میں اس کو کیا پتا، یہ تو کل کا بچہ ہے، یہ ہمیں دین کی بات سکھائے گا. اس طرح کے جملے کہنا جس سے یہ پتا چلے کہ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتا ہے لیکن دوسرے کو حقیر. تو یہ ہے اصل میں کبر. اور ایسے لوگوں کے بارے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں مثقال ذرہ، فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے غالباً کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا وہ، حالانکہ وہ اتنے اور اتنے فاصلے سے محسوس ہوتی. اس لیے اپنے آپ کو آدمی تکبر، یہ تکبر بھی ایک مرض ہے. دیکھیے اگر خدا نہ کرے کسی کو یہ پتا ہو کہ بھئی یہاں پر گھر میں خدا نہ کرے کسی نے بم رکھ دیا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ فوراً فون کرے گا، اور جو اس کام کے لیے متعین فورس ہے اس کو بلائے گا کہ بھئی جلدی سے آئیں، یہاں پر کوئی بیگ پڑا ہوا ہے، لاوارث، ہو سکتا ہے اس میں بم ہو، تو آ کے ذرا آپ دیکھ لیں. اب ان کے پاس چونکہ اس قسم کے آلات ہوتے ہیں اور اس قسم کا اسلحہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ اس کو ناکارہ بنا دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں تکبر کا بم رکھا ہوا ہو، کیونکہ یہ بھی تکبر کا بم ایسا ہے کہ یہ بھی تہس نہس کر دیتا ہے، انسان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کر دیتا ہے. آپ کی 100 سالہ عبادت خاک میں ملا دے گا، 10 حج کیے ہوئے تو ضائع ہو جائیں گے، عمرے کیے تو ضائع ہو جائیں گے، زکاتیں دی ہوئی ہیں ضائع ہو جائیں گی. اس لیے کہ یہ تکبر اگر دل میں لیے چلا گیا انسان، تو اللہ نے فرما دیا کہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. تو یہ ایسا بم ہے تکبر کا کہ انسان کے دل میں اگر یہ ہو تو انسان کی 100 سالہ عبادت بھی ضائع ہو جاتی. تو لازم بات ہے کہ وہاں بم ڈسپوزل اسکواڈ آتا ہے، یہاں پر جو ہے بم، ایسا بم کون پہچانے گا کہ واقعی اس کے دل میں تکبر کا بم چھپا ہے؟ وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے جن کو اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، جو بزرگان دین کی صحبتوں میں رہ کر کچھ انہوں نے سیکھا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کی خدمت میں ہم جب جائیں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ بھئی یہ جو بات آپ کر رہا ہو یہ تکبر پر مبنی ہے، اس بات سے آپ گریز کریں، یہ کام نہ کریں. تو بہت ساری جو ہمارے اندر امراض باطنی ہیں ان کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی ظاہری طور پر اگر بخار ہو, نزلہ ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, الرجی ہے, تو ہم ظاہری ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, اس لیے وہ جسم کے ڈاکٹر ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں یہ بیماری, یہ دوائی کھاؤ, ٹھیک ہو جاؤ گے. اور اسی طریقے سے روحانی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ روح کا علاج کرتے ہیں. اب عام طور پر روحانی علاج ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے تعویذ گنڈے, کسی سے دم کرا لیا, کوئی تعویذ لے لیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرا رہے ہیں. بھائی روح کا علاج یہ نہیں ہے, اصل علاج روح کا یہ ہے کہ انسان کے دل میں تکبر ہے, حسد ہے, کبر ہے, بغض ہے, عناد ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلتی, جو انسان کی روح کو بیمار کر دیتی ہیں اور آخرت کے اعتبار سے انسان ناکارہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اس کے جو روحانی معالج ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, صلحاء ہیں, ان کی صحبتوں میں جب ہم جائیں گے تو یقیناً وہ ہمارا علاج کریں گے, وہ ہماری اس بیماری کو پہچانیں گے. انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا, بعض اوقات وہ کبر میں مبتلا ہوتا ہے اور بعض اوقات دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن جب وہ دوسروں کی صحبتوں میں جائے گا اور ایسے لوگوں کی صحبت میں جن کو اللہ نے نظر شناس دی ہے, ایسی نظر عطا فرمائی جو پہچان رکھتی ہے, تب ان کو وہ بتائیں گے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے, تم عجب میں مبتلا ہو, تم کبر میں مبتلا ہو, تمہارے اندر حب جا ہے, یہ سب چیزیں. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے آپ کو یہ ہمیشہ فکر رہنا کہ مجھے کوئی مرتبہ مل جائے دنیا میں, میں فلاں جو ہے منصب تک پہنچ جاؤں, یہ حب جاہ. اور اس حب جاہ کے لیے انسان جو ہے وہ دوسروں کی خوشامد کرے اور یعنی ایسے ذلیل طریقے اختیار کر لے, لیکن وہ چاہے یہ کہ بس مجھے کچھ مرتبہ مل جائے, منصب مل جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیماریاں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے کچھ عطا فرما دیا, ان کے دلوں سے یہ بیماریاں جب نکل گئیں, ایک بزرگ تھے, میں نے غالباً پہلے بھی سنایا تھا, ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمتہ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے علاقے میں جانا ہوا شہر میں, تو بہت عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی, کبھی بچپن کی ہماری دوستی تھی لیکن وہ جدا ہوئے, تو غالباً 10-15 سال کے بعد یا کسی کتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. میں نے سوچا کہ چلو ان سے ملتے چلوں, اور یہ بھی پتا چلا کہ اب یہ کمشنر بن چکے ہیں یہاں کے. تو دیکھا سوچوں کہ بھائی سوچا کہ دیکھوں ان کا کیا حال ہے. اب جا کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے چوکیدار باہر نکلا, تو انہوں نے بتایا کہ بتاؤ بھائی عبدالحی آئے ہیں, اپنا تعارف کرایا اور یا کارڈ وغیرہ بھیجا کسی طریقے سے, لیکن بہت دیر ہو گئی وہ اندر سے آئی نہیں, تو بڑے فکر مند ہوئے اور دل میں بس خیال کیا کہ اب میں واپس چلا جاؤں, ہو سکتا ہے کہ بھائی چونکہ وہ اس کو عہدہ مل گیا ہے, منصب مل گیا ہے, اس لیے شاید اب میرے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں, یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے. تو دل میں یہ خیالات آ رہے تھے اور قریب تھا کہ میں واپس پلٹوں کہ اچانک دروازہ کھلا اور اسی طریقے سے جس سے تپاک سے وہ ملا کرتا تھا اسی طریقے سے اس نے آگے بڑھ کر چاہا کہ گلے لگوں. میں نے کہا نہیں بھائی اب نہیں, پہلے تو مجھے یہ بتاؤ تم اتنی دیر سے کیوں نکلے. جب تک یہ وجہ میں معلوم نہیں کر لوں گا اس وقت تک, کیونکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں اور شاید تم میں بڑائی آ گئی کچھ. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے جب مجبور اصرار کیا کہ آپ مجھے وجہ بتائیں, تو کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ وقت میرا قرآن مجید پڑھنے کا ہے اور میں ابھی قرآن مجید لے کے بیٹھا ہی تھا کہ آپ کا پیغام آ گیا, تو مجھے سارے دن فرصت نہیں ملتی, بس یہ تھوڑا سا وقت ہے کہ میں قرآن مجید لے کے بیٹھتا ہوں, تو اب میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا تمہارا پیغام آ گیا, میں نے سوچا کہ میں 5 منٹ تاخیر سے چلا جاتا ہوں, لیکن پتہ نہیں پھر بعد میں فرصت ملے نہ ملے, تو اب میں جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو میں نے اس کو کچھ اپنا معمول پورا کیا اور پھر میں آیا. اب حضرت پھر اس سے گلے ملے, خوب لپٹایا اس کو, کہا کہ حقیقت یہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اچھی صحبت عطا فرما دیتے ہیں, پھر چاہے وہ کمشنر کیا, وزیر اعظم بھی بن جائے, پھر بھی وہ دعوے نہیں کرتا بڑے بڑے, اس میں عاجزی ہوتی ہے, لوگوں کی محبت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو وہ لوگوں کا خادم ہی سمجھتا ہے. اور حقیقت یہی, ہمارے پہلے بزرگان دین, بڑے بڑے جو ہے وہ خلفاء جو گزرے ہیں, انہوں نے لوگوں کو اپنا خادم ہی سمجھا, انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کا خادم ہی سمجھا, لوگوں کی خدمت کی, کسی کے گھر کا جا کے پانی بھر کے آ گئے, کسی کی کوئی خدمت کی, راتوں کو اٹھ کر پہرے دیے, جاگتے رہے, یہ سارے ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو اپنا نمونہ بنانا چھوڑ دیا, اب ہمارا آئیڈیل, ہمارا نمونہ کوئی اور ہے, اس لیے یہ ساری صفات ہم سے نکل گئی. اور اب ایسے لوگ جو ہے وہ مناصب اور عہدوں پر آتے ہیں, منصب پر آتے ہیں کہ جو بزرگوں کی صحبت یافتہ ہی نہیں ہوتے, جب نہیں ہوتے تو ان چیزوں کی قدر بھی نہیں ہوتی. اور وہ دنیاوی پھوپھائی کو سمجھتے ہیں کہ اصل عزت یہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بس جب تک اس کرسی پر اقتدار میں رہتے ہیں تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, اور یا پھر سامنے ہوتے ہیں تو کرتے ہیں, لیکن جہاں نظروں سے اجل ہوا لوگ گالیاں بکنی شروع کر دیتے ہیں. اصل تو وہ ہے جو عزت دل میں ہو کسی کی, اور یہ تبھی ملتی ہے کہ جب انسان کے اندر عاجزی ہو, انکساری ہو. ایک صاحب ہمارے یہاں, ہمارے ایک بزرگ ہیں, ان کی اولاد ہیں, اتفاق سے کل ایک جگہ جانا ہوا تو ان سے ملاقات ہوئی. وہ ماشاءاللہ بڑے پرتپاک طریقے سے ملے. پھر جب میں ایک اور صاحب کے پاس پہنچا تو میں نے ان سے ویسے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ یہ ہیں تو بڑے باپ کی اولاد, لیکن تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور بڑے اخلاق والے. تو انہوں نے بھی کہا کہ الحمدللہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا کہ میں, حالانکہ ان سے لازمی بات ہے کہ عمر میں اگرچہ بڑا ہوں لیکن منصب کے اعتبار سے میں چھوٹا ہوں, لیکن کہیں بھی اگر ملاقات ہوتی ہے اور تو فوراً بہت ہی یعنی عاجزی انکساری دکھاتے ہیں, اور اگر کہیں بیان کا موقع بھی آتا تو یعنی میں حالانکہ چھوٹا ہوں منصب کے اعتبار سے, مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ بیان کر لوں. تو یہ چیز تب آتی ہے جب آدمی بزرگوں کی صحبت اٹھائے, ورنہ انسان کے اندر یہ نعمت آتی نہیں. بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ اگر یہ نعمت عطا فرما دیں کہ ہر آدمی سے اپنے آپ کو انسان کمتر سمجھے. دیکھیے بھائی, آخرت کا معاملہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان کو اللہ نے بلندی عطا فرما دی, کوئی عہدہ عطا فرما دیا, منصب عطا فرما دیا, لیکن بڑا کون ہے اس کو اللہ جانتے ہیں. اس لیے آدمی کبھی اس منصب پر, عہدے پر ناز نہ کرے, غرور نہ کرے, فخر نہ کرے. ہاں, اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا, آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ منصب عطا فرما دیا, اب اس کی اہلیت بھی مجھ میں ڈال دیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے, شکر بھی ادا کرتا رہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہمیشہ کہ جب کبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے ضابطے کے بڑے جو ہیں ہم ان سے مشورہ کریں گے, تو ضابطے کے بڑے اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی وہ عہدے کے اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے, رتبے کے اعتبار سے ہمارے بڑے ہیں. مثلا ہمارے چچا ہیں, تایا ہیں, دادا ہیں, والد ہیں, تو منصب ضابطے کے ہمارے بڑے ہیں. اس لیے کہ بیٹا بہرحال چھوٹا ہوتا ہے باپ سے, بھتیجا چچا سے مرتبے میں کم ہوتا ہے, یا اسی طرح شیخ ہے تو یقیناً وہ ایک مرید سے مرتبے میں بڑا ہوگا. تو اس لیے یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ضابطے کے جو بڑے, حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ بڑا کون ہے, لیکن جو ضابطے کے بڑے ہیں ہم ان سے اپنی بات کریں گے پہلے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تکبر سے بچے, کیونکہ کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی. اور ایک اور حدیث میں غالباً اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ الکبریاؤ ردائی, کہ کبریائی جو ہے یہ میری چادر ہے, جو اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ آدمی تکبر کرے, اپنے آپ کو بڑا سمجھے. دو باتیں الگ الگ ہیں, دیکھیے. ایک ہے کمال, اگر کسی انسان میں کمال ہے, دوسرے میں وہ کمال نہیں ہے, تو اپنے آپ کو اکمل سمجھنا اور بات ہے. یہ کبر نہیں ہے, یہ تکبر نہیں ہے. مثلا ایک آدمی آنکھ والا ہے, ایک آدمی آنکھ والا نہیں ہے, تو یقیناً جو آنکھ والا ہے وہ اکمل ہے, جو آنکھ نہیں رکھتا وہ ناقص ہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے اکمل ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے دونوں آنکھیں دی ہیں, لیکن افضل سمجھنا مناسب نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. افضل ہے یا نہیں یہ تو اللہ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو نابینا ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ افضل ہو. اس لیے دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. تو اگر کسی میں کوئی چیز خوبی ہے اور اس خوبی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسرے شخص کے اعتبار سے جس میں وہ خوبی نہیں ہے اکمل سمجھتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, تو نعمت کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے الحمدللہ میرے ہاتھ بھی ہیں, میری ٹانگیں بھی ہیں, میرے پاؤں بھی ہیں, آنکھیں بھی ہیں, ناک بھی ہے, تو یہ اکمل ہیں دوسرے کے مقابلے میں. اس لیے اللہ کا شکر بھی ادا کرے. البتہ یہ کہ اس سے اپنے آپ کو افضل سمجھے, اس سے منع فرمایا کہ یہ کبر ہے. تو دیکھیے ابھی معمولی سا فرق ہے, ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. اکمل سمجھنا یہ تو ضروری ہے, اس لیے کہ اگر نہیں سمجھے گا تو تکلیف مالا یوتاق لازم آئے گی, یعنی ایسی تکلیف جس کی انسان میں طاقت نہیں. تو یقیناً ایک انسان دوسرے انسان سے اوصاف کے اعتبار سے بہتر ہو سکتا ہے, زیادہ کامل ہو سکتا ہے. ایک آدمی ایک چیز میں مہارت رکھتا ہے, دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑا ماہر ہے, تو یقیناً جو زیادہ ماہر ہے وہ زیادہ اکمل ہے, جو کم ماہر ہے وہ زیادہ کم کمال رکھتا ہے. تو اگر اس اعتبار سے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھائی مجھے الحمدللہ اللہ نے اس سے اکمل بنایا ہے اس معاملے میں, تو یہ تکبر نہیں اور یہ کبر نہیں. البتہ افضل سمجھنا جائز نہیں ہے, اس کا مدار تو اللہ تعالیٰ ہی پر ہے کہ اللہ بہتر سمجھتے ہیں کون افضل ہے کون غیر افضل. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو باریک بھی ہیں، ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے، آتا جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ یہ باتیں اس کی سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور جب بھی کبھی خدا نہ کرے غلط قدم وہ اٹھانے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے دستگیری فرماتے ہیں اور فوراً اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ غلط بات، اور وہ اس سے رک جاتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ دل میں آتی. اب بزرگوں سے ہم نے یہ بات سنی اور الحمدللہ اس کی عادت ہو گئی، بھی کوئی شخص آیا پتہ نہیں اب وہ کیوں آیا ہے، کیا بات کہنا چاہتا ہے، اچھے ارادے ہیں یا برے ارادے ہیں. اول تو کوئی سامنے سے آ رہا تو فوراً اللہ سے دعا کر لو کہ یا اللہ خیر ہو، عافیت کی خبر ہو. اب پتہ نہیں وہ کیا خبر دینے والا ہے، تو اللہ جانتے ہیں. اس لیے دل ہی دل میں اللہ سے کہہ لو تو گویا آپ نے اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لیا. اور اس کے بعد جب وہ آ کے کہے کہ جی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اب لازمی بات ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا پوچھے گا. اس لیے اسی وقت دل ہی دل میں فوراً کہہ لو یا اللہ جلدی سے بتا دیجئے میرے کان میں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا پوچھنے والا ہے، مجھے وہ بات آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. اس لیے رابطہ اللہ سے کر لیجئے فوراً، تاکہ اگر آ جائے اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے میری رہنمائی فرمائی اور مجھے جو ہے یہ بات میرے دل میں ڈال دی اور میں نے اس کو بتا دیا. اور یہ حقیقت بھی ہے، بعض اوقات ایسی بات کو پوچھ لیتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے ذہن میں وہ بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی حل دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ صحیح بات صحیح کا جواب بھی دے دیتا ہے. تو یہ محض اللہ کا فضل و کرم. اور ہمیں بزرگوں نے یہی بات بتائی ہے کہ جب کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تو تکبر سے بچنے کا یہ علاج ہے کہ تم فوراً الحمدللہ کہو، تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے کہ بڑائی سب اللہ کے لیے ہے، تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے. اگر کچھ بڑائی اللہ نے مجھے عطا فرمائی تو یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، اسی نے مجھے بڑا کیا اور نہ مجھ میں کچھ نہیں. تو انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے، تعریف اللہ کی کرے. الحمدللہ جب ہم کہیں گے تو کبر کی جڑ کٹ جائے گی، کیونکہ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. جو متکبر ہے وہ شکر نہیں کرتا، اور جو شکر کرتا ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا. لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ یہ کہ اگر متکبر آدمی ہے، اگر کوئی کسی نے کام کر دیا، اچھا اچھا ٹھیک ہے رکھو جاؤ، جواب اس نے یہ دینا ہے. لیکن اگر کوئی متواضع آدمی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ، بہت ساری باتیں اس کو کہے گا. یہ علامت ہوتی اس بات کی. تو اس لیے جب کوئی تعریف کرے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ و شکر للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. بعض اوقات لوگ بیٹھے بٹھائے، ہم بیٹھے ہوئے، ہمارا کام بیٹھے بٹھائے ہو گیا، کوئی چیز کی طلب تھی ہمارے پاس نہیں تھی، اللہ نے بھجوا دی، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا اور اس نے آپ کی ضرورت پوری کر دی، الحمدللہ و شکر للہ. اب آدمی یہ نہ سمجھے کہ صاحب میں تو تھا ہی اس لائق اور میرے اندر تو یہ خوبی تھی، مجھے تو یہ چیز پہلے ملنی چاہیے تھی، دیر سے ملی ہے، الحاظ باللہ. تو آدمی کے اندر جو ہے وہ جو ورکب اور دوسری چیزیں خرابیاں پیدا ہوں گی. لیکن اگر آدمی متواضع ہوگا، بزرگوں کو صحبت یافتہ، فوراً دل میں آئے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں اس چیز کو باہر نکلتا ڈھونڈنے جاتا، پتہ نہیں کہیں سے مل پاتی نہ مل پاتی، آپ نے اپنے فضل سے مجھ تک پہنچا دی، اللہ تیرا شکر. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی بات سنی. بلکہ ایک مرتبہ میرے ایک بزرگ میرے گھر پہ تشریف لائے، تو گھر میں فون کرنا تھا، وہ آ کے بیٹھ گئے. تو جتنی دیر بیٹھ کر انہوں نے فون کیا، میں نے اتنی دیر میں شربت کا ایک گلاس بنوایا اور لا کر پیش کیا حضرت کو. تو انہوں نے بہت ہی خوش ہو کر اس کو قبول کیا اور فرمایا کہ بھئی بڑی اس وقت طلب ہو رہی تھی، الحمدللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو اس وقت تو میں نے سن لیا، مجھے پتا بھی نہیں چلا میں نے کہاں پہ ہو رہی ہوگی طلب شاید، لیکن بعد میں مجھے، یعنی چونکہ کافی 20-25 سال پہلی پرانی بات، بعد میں مجھے پتا چلا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے جس سے وہ متعلق تھے، یعنی وہ بزرگ ایک اور بزرگ سے متعلق تھے. انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ اگر کوئی آدمی آپ کے لیے تحفہ لائے، کوئی چیز پیش کرے، پانی کا گلاس پیش کرے، شربت کا گلاس پیش کرے، دودھ کی بوتل پلا دے، تو آپ اس کی پذیرائی کریں اور اس کا دل بڑا کرے کہ بھئی ماشاءاللہ یہ آپ ایسی چیز لائیں کہ جس کو مجھے طلب تھی، تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. مقصد یہاں اس کا دل خوش کرنا ہے. تو یہ اصل بزرگوں نے سکھائی یہ باتیں، تو اس وقت پتا چلا کہ اچھا انہوں نے جو یہ بات کہی تھی اصل میں یہ دل خوش کرنے کے لیے تھی، اور واقعی دل خوش ہوا. اس اپنا بڑا اپنا کو بزرگ اگر کسی بات کا تعریف کرتا ہے خوش ہوتے ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے. لیکن یہ چیزیں آتی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ورنہ ہمیں بھی پہلے پتہ نہیں تھا. کسی نے کپڑا لا کے دے دیا، اب لازمی بات ہے کہ وہ کپڑا کا رنگ چاہے جیسا بھی ہو، لیکن آپ نے اگر کہہ دیا بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی چیز ہے، بڑا خوبصورت رنگ ہے، تو اس کا دل بڑھ جاتا ہے، دل ٹوٹتا نہیں. میں نے غالباً ایک دفعہ بتایا تھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں، ایک اہلیہ نے عید کی تیاری پورے رمضان المبارک میں حضرت کے لیے کچکن سی، اور اچکن بھی ایسے رنگ کی تھی، شوخ کلر کی، جو حضرت کو پسند نہیں تھی، لیکن انہوں نے سی. اور بالکل جب عید کا دن آ گیا تو نکال کے بڑی محبت سے پیش کی کہ یہ میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے. اب حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ بھئی تم نے کیا رنگ منتخب کیا ہے، یہ تو میں پہنتا نہیں ہوں، تو پورے مہینے کی، دو مہینے کی اس بیچاری کی محنت پہ پانی پھر جاتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا. فرمایا کہ اس کے دل کو رکھنے کے لیے میں نے قبول کی، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ عید اسی اچکن کو پہن کے عید پڑھائیں. عید بھی پڑھائی. اب جب واپس آئے تو راستے میں ایک نے کہہ دیا کہ آپ نے کیا رنگ پہنا ہوا ہے. اب اسے کیا پتا کہ حضرت نے کیوں پہنا ہوا ہے، کیسے پہنا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اچھا بھائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تو لے لے اگر تجھے پسند ہے تو. تو بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کا دل خوش کر دیا بیوی کا کہ بھائی چونکہ اس نے بہت محنت کر کے وہ تیار کی تھی. تو یہ باتیں یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، ہدیہ پیش کرتا ہے، اس کا دل مت توڑے. اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جاننے والے ہیں، کون کتنے اخلاص کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، ان سب چیزوں کا معاملہ دل سے اور قلب سے ہے. اس لیے یہ باتیں سب کے سب ملتی ہیں بزرگوں کی صحبت سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اچھی صحبت بھی عطا فرمائیں، بزرگوں کی صحبت عطا فرما دیں کہ جن کی صحبت میں رہ کر اللہ مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی معرفت نصیب فرما دیں، اور اپنے احکامات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے جو چیزیں ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے اس سے جو بہتر ہو عطا فرما دے. یا اللہ عافیت دار نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. گزشتہ دنوں ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کاملہ فرما دیں. اسی طرح بھائی اشفاق کے پھوپھا کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں. پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں. اور دیگر ہمارے عزیز و اقارب میں اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دیں. ہماری مسجد کے نمازی بھائی عبدالغفور صاحب بائی پاس کا ان کا آپریشن ہوا تھا، تو کافی دن سے بیمار ہیں، کمزوری ہے اور کچھ نسیان کا مرض بھی ہے. دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں. اور ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اے اللہ جو بھی جس چیز کے ضرورت مند ہیں اپنے فضل سے ان کی ضرورتیں پوری فرما دیں، پریشانیاں دور فرما دیں، مشکلات کو حل فرما دیں، مصائب کو دور فرما دیں. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.